أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، آج ہم اللہ کے نام سے تراویح کی نماز کے ساتھ بیان القرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. جو آیہ مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ میں وہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی فضیلت کی بنیاد اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر قرآن مجید کی عظمت کا بیان بھی تین اصطلاحات کے حوالے سے نہایت جامعیت کے ساتھ آتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. یہ ہدایت اور رہنمائی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، اور جیسا کہ ہمارا ایمان ہے یہ آخری ہدایت نامہ ہے اور ابدی اور کامل ہدایت نامہ ہے نوع انسانی کے لیے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ نوع انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین. دوسری بات فرمائی وبینات من الہدیٰ، یہ ہدایت اور رہنمائی بھی کسی گنجلت انداز میں نہیں ہے، مبہم انداز میں نہیں ہے، پہیلیاں نہیں بجھوائی گئی ہیں. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے بعض مضامین بڑے غامض ہیں اور وہ بڑے گہرے غور و فکر کے کی ضرورت ہے ان کو سمجھنے کے لیے. اس اعتبار سے قرآن مجید کی گہرائی جو ہے اس کو ناپ لینا اور اس کی تہ تک پہنچ جانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یسمع منہ العلماء، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اہل علم کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہدایت و رہنمائی کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے یہ کتاب بہت آسان کتاب ہے. اس کا اصل سبق جو ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر ہے. یہ وہ بات ہے کہ جسے سورہ قبر میں چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے انداز میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے. تو عملی رہنمائی زندگی میں اور انسان کے فکر کے لیے جو موٹی موٹی باتیں درکار ہے فکری رہنمائی کی، وہ سب اس کتاب کے اندر اظہر من الشمس کی حیثیت سے ہے. بینات من الہدیٰ، بین اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو اور روشن. تیسری بات فرمائی والفرقان، اور یہ فرق کر دینے والی شے ہے حق و باطل کے مابین، صحیح غلط کے مابین. تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اس ماہ مبارک کی اصل فضیلت ہے نزول قرآن، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو پروگرام رکھے. ایک ہے دن کا روزہ، وہ فرض ہے، اور قرآن مجید میں اسی کا ذکر ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کا صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ جو بھی کوئی شخص موجود ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، باہر نہ گیا ہوا ہو، ساتھی یہ کہ مریض نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. البتہ یہ دو رعایتیں ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر سکتا ہے، لیکن بڑے حکم العدہ کا تعداد بہرحال پوری کر سکتا ہے. دوسرا پروگرام ہے قیام اللیل کا، اس کا صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے. اگرچہ اشارہ ہو گیا کہ یہ مہینہ جو چنا گیا ہے اس عظیم عبادت کے لیے تو اسی لیے چنا گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا کوئی گہری مناسبت ہے ان دونوں کے مابین. تو دوسرا پروگرام جو ہے کہ رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ انسان جاگ کر گزارے اس قرآن کے ساتھ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, اور اسی طریقے سے جو قیام اللیل کا حکم حضور کو بالکل آغاز میں دیا گیا تھا کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. تو اس قرآن کے ساتھ جاگنا, اس کو خود پڑھنا یا دوسروں سے سننا, یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اس خطبہ مبارکہ میں بھی کہ جو حضرت سلمان فارسی نے حضور سے نقل فرمایا ہے اور جسے امام بیہقی اپنی تصنیف شعب الایمان میں لائے, اس میں بھی حضور نے اشارہ فرما دیا کہ اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا تو اللہ نے فرض ٹھہرایا ہے. جہاد اللہ قیامہ فریضتن و قیام لیل ہی تطوعن, اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنے کو نیکی کا کام قرار دیا ہے, تقرب اللہ کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے. تو رات کو زیادہ سے زیادہ جاگنا اور قرآن کے ساتھ کھڑے رہنا یوں تو سال کے ہر حصے میں نیکی کا کام ہے, لیکن یہ کہ اس مہینے میں گویا کہ وہ مزید مدعول ہو گیا, جعلہ کے مفعول کی حیثیت سے حضور کے اس خطبہ مبارکہ میں اس کا ذکر آ گیا کہ جعل اللہ قیامہ فریضتن و قیام لیلہ تطوعن. پھر ہمیں جو مشہور اور متواتر روایت ملتی ہے فضیلت صوم کے بارے میں جو متفق علیہ ہے, امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے, اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو بالکل متوازی طور پر ذکر فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ مبارکہ یہ ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صیام اور قیام یہ دونوں بالکل متبادل چلے آ گئے. حضور فرما رہے کہ جس نے روزے رکھے رمضان مبارک کے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے, اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اور جو راتوں کو کھڑا رہا, من قام رمضان, رمضان میں جس نے قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ, وہ دو شرائط لازمًا موجود رہیں گی, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے لیے بھی وہی خوشخبری ہے. اور خاص طور پر لیلۃ القدر, جو شخص جسے بھی وہ نصیب ہو جائے جو آخری عشرے میں ہے لیکن جس کا تعین نہیں کیا گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاش میں محنت کریں, کہ جو لیلۃ القدر میں کھڑے رہنے کی سعادت حاصل کر لے, اس کے بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ صیام اور قیام یہ دونوں بالکل متبادل ہیں. پھر ایک روایت جس کو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے امام احمد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا, اس میں بھی ہمیں یہی نقشہ نظر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد, قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ بھی عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی جنسی خواہش کے پورا کرنے سے ہو کے رکھا, فشف کے امید تھی تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کرنا. اور قرآن بھی عرض کرے گا باری تعالیٰ بنا تو ہوں نوم بل لین, پروردگار میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے رو کے رکھا, فشف کے امید تھی تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کرنا. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں فیشفعان, تو ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے یہ قیام اللیل جو ہے اس کی ترغیب اور تشویق جو ہے جتنے بھی مختلف پہلوؤں سے ممکن تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو نظام ہمارے ہاں عام طور پر تراویح کے نام سے چل رہا ہے وہ اس کی غرض و غایت کو پورا کرنے والا نہیں, جیسے تیسے بھاگ دوڑ میں اور جلد از جلد اور برق رفتاری کے ساتھ پڑھنے والے قراء اور حفاظ کے پیچھے وہ 20 رکعتیں انسان لشکم پشکم جو ہے وہ ادا کر لے تو یہ سمجھے کہ اس سے وہ غرض و غایت پوری ہو گئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس خام خیالی کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اپنی جگہ ہے کہ اجر و ثواب سے وہ لوگ بھی بالکل محروم نہیں رہیں گے. آخر روزہ کھول کر جبکہ طبیعت پر قسم ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, پھر تراویح کی 20 رکعتیں پڑھتے ہیں,
تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ بالکل بیکار کام، یقیناً اس کا اجر و ثواب انہیں ملے گا، لیکن جو اصل حکمت ہے اس کی اور جو اس کی اصل قدر و قیمت ہے اور جس شد و مت کے ساتھ ہم اہمیت دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کا بیان ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر یہ نظام جو ہے اس درجے میں ناکافی محسوس ایسا ہوتا ہے فقہاء کرام نے جو محنتیں صرف کی ہیں اور پورے طور سے احکام کی حکمتوں کو بھی جاننے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے یہ نظام اس لیے بنایا کہ یہ تو کم سے کم درجے میں ہو کہ کوئی مسلمان بھی اس سے تو محروم نہ رہے، کہ رات کے ایک حصے میں یہ 20 رکعت اس نے پڑھ لی، قرآن سن لیا، ایک قرآن ختم ہو گیا، یہ منیمم درجہ تو کم سے کم ایسا کر دیا جائے، اور اس کے بارے میں بعض آپ کو معلوم ہے کہ فقہی مسالک میں یہ بھی ہے کہ یہ واجب کے درجے میں، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا اہتمام اس کا ہمارے معاشرے میں ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اہتمام آپ کو بدلنا تھا، تو دین کے احکام کا یہ ڈھانچہ بھی اگر باقی رہ گیا تو بہت غنیمت ہے، اس کی کبھی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ ڈھانچہ برقرار ہے تو اس میں اثر نو روح پیدا کرنے کا کام جو ہے وہ آسان ہے، ڈھانچہ بھی اگر یہ منہدم ہو جاتا خدا نہ خواستہ، اور جن لوگوں نے اس کو یہ برقرار رکھنے میں محنتیں کی ہیں وہ نہ کرتے تو کام ہمارا جو ہے وہ کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا، تو یہ اہتمام جو ہے جو اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غنیمت ہے کہ مسلمان جو ہے یہ مشقت جو ہے ابھی کھیل رہے ہیں، لیکن ہم نے اگر بیڑا اٹھایا ہے دین کی کسی خدمت کا، ایک ادارہ بنایا انجم الخدام القرآن اسی لیے کہ قرآن کی خدمت ہو، تنظیم اسلامی قائم کی اسی لیے کہ دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو، تو ہمیں تو ان معاملات میں جو اصل روح ہے زیادہ سے زیادہ اس سے قریب پر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ 3 مرتبہ ختم قرآن انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہم کر لیں گے، وہ جو نوافل کا سحری کے وقت کا پروگرام آخری عشرے میں ہم رکھتے تھے، چونکہ فقہ حنفی کی روح سے نوافل کی جماعت جو ہے وہ پسندیدہ نہیں، ماہ رمضان مبارک میں اگرچہ اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن وہ اجازت بھی باکراہت ہے، لہذا ہم ایسے کام کو کہ جو معاشرے کا ایک عام دین کے بارے میں ایک انداز ہے سوچنے کا جو اس میں فتنہ بیٹھتی ہو تو خام خواہ اس چیز کے اوپر اصرار جو ہے میرے نزدیک دین کی جو مصلحت ہے اس کے خلاف ہے، تو اس کے بجائے یہی تراویح کا نظام جو ہے اس کو لمبا کیا جائے، اس میں زیادہ مقصد کیا جائے، تو ہم 20 دنوں میں ایک قرآن مجید ختم کریں گے لگ بھگ یہ 1.5 سارا پڑھ کر، اور اس میں 10-10 منٹ کا وقفہ جو ہے چار تراویح کے بعد اس میں کچھ بیان ہوتا رہے گا، اور آخری عشرے میں انشاءاللہ پھر ہم پوری قبر کس کے، جیسے کہ حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو حضور کا طرز عمل یہ تھا کہ شب دم ذرا ہوں، حضور اپنی قبر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، تو وہ آخری عشرہ تو انشاءاللہ اسی شان سے علیا بسر کریں گے کہ جاگنا ہی ہوگا انشاءاللہ پوری رات، باقی یہ پہلے 20 دن بھی ہمارا بھی یہ پروگرام ہے، یہ لگ بھگ 3 گھنٹے روزانہ کا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس پروگرام کو نبھا سکیں، اور جو ارادہ کیا ہے جن حضرات نے اس میں شرکت کا وہ بدل ہو کر یا تھک کر بہ جائے بلکہ پابندی کے ساتھ اس کو نبھائیں، اور بھی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس میں شریک ہو، اور قرآن مجید کا جو بھی کچھ فہم اور علم اس دوران میں سامنے آئے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے موجب برکت بنائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس تمہید کے بعد جو پہلی 4 رکعتیں تراوی کی ہوں گی اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس میں انشاءاللہ نزید ہم 5 رکوع سورہ بقرہ کے پڑھیں گے، ان 5 رکوعوں میں سے جو پہلے 4 رکوع ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے، میری اس بات کو سمجھیے کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی عظمت بھی اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے اس کو کہ یہ قرآن کی چوٹی، الفاظ یہ ہے حضور کے لِکُلِّ شَيْءٍ ذِرْوَةٌ وَذِرْوَةُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے تو قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کا تو اب یہ وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے مدنی سورت اور 2/3 قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، لیکن چونکہ مصحف کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کے پہلے 4 رکوعوں میں خلاصہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے ان تمام اہم مضامین کا جو پورے مکی قرآن میں سامنے آئے، چنانچہ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے اشخاص کا ذکر ہوا ہے، ایک تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا،
ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے کردار کی کیا نوعیت ہے. ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ پہلی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کیا. پھر دو آیات میں وہ لوگ کے جو تعصب کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے مخالفت پر اڑ گئے ان کا بیان، کہ ان کو کتنا ہی سمجھا لیا جائے یہ سمجھنے والے نہیں، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، ان کے دلوں پر مہر ہو چکی. پھر تیسرا جو ہے ذکر ہوا ہے ایک بین گروہ کا، جو کچھ مانتا بھی ہے لیکن پوری طرح نہیں مانتا، کچھ قبول بھی کرتا ہے لیکن اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آمادہ نہیں. یہ تین گروہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ موجود رہیں گے. کسی بھی انقلابی دعوت کو جب بھی کسی معاشرے میں پیش کیا جائے گا تو رد عمل میں یہ تین گروہ سامنے آئیں گے. ایک وہ کہ جو اشراح صدر کو اس کو قبول کرے اور پھر ہر سے باد آباد کی شان کے ساتھ وہ اپنی کشتی میدان میں ڈالے. ایک وہ کہ جو اڑ جائے مخالفت پر، جو کسی صورت بھی مان کر نہ دے. اور ایک وہ جو بین رہیں گے، کچھ دنیاوی مصلحتیں بھی انہیں باندھ کر رکھتی ہیں، کچھ دل بھی چاہتا ہے، کچھ حق جو ہے وہ بھی انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے. کعبہ مجھے کھینچے ہے وہ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہیں مجھے کفر، اور کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یہ تذبذب کی کیفیت والے بھی ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے بہترین تمثیلیں بھی آ گئیں. پھر تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی جو بنیادی دعوت ہے اس کا خلاصہ آ گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت رب، بندگی رب، یہ اس کی اصل دعوت ہے. پھر اس میں رسالت، اور رسالت کے لیے اصل شے قرآن، حضور کا معجزہ. ان کم تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں تو شک ہے اس قرآن پر کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، ہمارا نازل کردہ کلام نہیں ہے، تو مقابلہ کر دے کوئی اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا کر. تو یہ رکوع بڑا اہم ہے کہ جو اس پورے رکوع کے اندر قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ. چوتھا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں قرآن کے فلسفے کا خلاصہ آ گیا. انسان کا مقام کیا ہے؟ خلافت ارضی. پھر انسان کی فضیلت کی بنیاد علم، علم آدم الاسماء کلھا. پھر وہ جو ایک مخالف قوت ہے ابلیسیت، اس کے ساتھ حضرت آدم کا جو پہلا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک مظاہرہ کرا دیا کہ یہ کس طرح سے تمہیں ورگلانے کی کوشش کرے گا. اور پھر اس کے بعد جب اس دنیا کا چارج دیا گیا ہے خلافت ارضی کا، تو وہ چارٹر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان با یاتی انکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اب جب بھی ہماری طرف سے کوئی ہدایت نازل ہوگی تو جو اس کو قبول کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، ان کے لیے نہ حزن ہے، نہ کوئی رنج و غم ہے، نہ کوئی خوف ہے. اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے لیے وہ جہنمی ہوں گے، اس سے ہمیشہ نہیں چلے گا. تو یہ چار رکوع جو ہے یہ برحقیقت خلاصہ ہے مکی قرآن کا. پانچویں رکوع سے بات شروع ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ اب مدینے میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد ان سے براہ راست آپ کا پیش آیا. یہ بیان ویسے تو چلے گا تقریباً 10 رکوعوں تک، یہ جا کر 15 رکوع کے ابتدا میں ختم ہوگا جو پانچویں سے شروع ہو رہا ہے خطاب. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. لیکن اس میں جو پانچواں رکوع ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں مثبت طریقے میں انہیں دعوت دی جا رہی ہے. چھٹے رکوع سے شروع ہو جائے گی ملامت اور تنقید اور ایک فرد قراردادِ جرم کے اوپر عرض کی جا رہی ہے. لیکن یہ پانچویں رکوع کی سات آیات بہت اہم ہیں کہ ان میں کوئی ملامت کا انداز نہیں، دعوت کا انداز. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وآوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون. اسی میں وہ بھی آیت آئی ہے کہ کیا تم لوگوں کو خیر کا اور نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں دیتے؟ اور یہ رکوع ختم ہوگا اس آیت پر کہ وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر حق کو تسلیم کرنا کچھ مشکل نظر آئے تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ جن سے تمہیں امداد حاصل کرنی چاہیے، قوت حاصل کرنی چاہیے، صبر اور ایک نماز. اور فرما دیا گیا یہ نماز بہت بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ آسان نہیں ہے، بہت بھاری ہے، مگر ان پر کہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہو اور جنہیں یہ یقین ہو اَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ انہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ چار رکوع ہیں، پانچ رکوع ہیں انشاءاللہ جو پہلی چار رکعتوں میں ہم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز آئندہ چار رکعتوں میں ہم سورہ بقرہ کے 6 رکوع سنیں گے، چھٹے سے لے کر 4 رکوع تک.
جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کے آغاز سے بنی اسرائیل پر تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ چونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت مسلمہ کی حیثیت رکھتی تھی، اگر حقیقت کسی کو معزول کیا گیا ہے اس مقام سے اور اس کی جگہ پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم فرمایا گیا ہے، اور یہی سب سے بڑا سبب ہے یہود کے حسد اور بغض اور عداوت کا مسلمانوں سے. بنی اسرائیل کو اس مقام سے کیوں معزول کیا گیا؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ در حقیقت ان کے طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات ان پر کیے، لیکن یہ کہ ان کا طرز عمل اس کے منافی رہا، ناقدری کرتے رہے، کفر کی روش اختیار کرتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے، ان کی مخالفت پر کمر بستا رہے، تو در حقیقت ان نو رکوعوں میں چھٹے رکوع سے شروع ہو کر چودہ رکوع کے آخر تک ایک مفصل فرد قرارداد جرم ہے کہ جو بنی اسرائیل پر عائد کی گئی. اس کا آغاز ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو ہماری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ کسی سے کوئی شفاعت قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کو کسی طرف سے کوئی مدد ملے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسانات کا ذکر شروع کیا، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں آل فرعون کے ظلم و ستم سے جس طرح نجات دلائی، اور پھر وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ان کے ظلم و ستم سے نجات دینے کے بعد ہم نے تمہیں اپنی کتاب عطا فرمائی، تورات دی موسیٰ کو، ہدایت تمہیں دی تاکہ تم ہدایت کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو. اس کے بعد ان کی تعریف کے بعد، اہم واقعات جو ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد فیصلہ فرمایا گیا. یہ سات چھٹے رکوع کے آخری میں آپ کو یہ آیت ملے گی، ساتویں رکوع کے آخر میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے عذب میں گھر گئے، غضب میں گھر گئے. یہ کس لیے ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے بڑھ گئے. اس میں گویا کہ ایک اشارہ ہے، ذہن میں رکھیے اس پورے مضمون کو پڑھتے اور سنتے ہوئے، کہ یہ صرف ایک گزشتہ تاریخ کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے پیشگی تنبیہ بھی، کہ یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوا تو ان کے طرز عمل کی وجہ سے ہوا، اور اگر تم نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا تو یہی معاملہ ہمارا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تم بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر گھر سکتے ہو، اور تم بھی اسی طریقے سے ان نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے. اس کے بعد آٹھویں رکوع میں ایک تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے، بنی اسرائیل کی جو قانونی مشکلاتیوں کا جو انداز ہوتا تھا کہ گائے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا، لیکن اس میں انہوں نے جس طرح میم میت نکالی اور سوالات کیے، تفصیل اس پر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ ان کی ایک گریز کی جو ایک ذہنیت ہے اس کی ایک بہت ہی درشا مثال ہے. اس کے بعد الفاظ آتے ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے اپنی حفاظت میں رکھے. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة وشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، وہ پتھروں کے مانند ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو جن میں سے نہریں اور چشمے پھوٹ رہتے ہیں. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے. وإن منها لما يهبط من خشية الله، اور پتھروں اور چٹانوں میں سے تو وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہے. وَمَنْ لَاهُ بِغَافِلِ لَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بخوبی واقف ہے. اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، یہ قساوت قلبی جو ہے ہم پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہے اگر ہم غلط رویہ اختیار کریں گے. عملی اعتبار سے وہی رویہ کہ جو یہود نے اختیار کیا، اور یہ قساوت قلبی آج مسلمانوں میں بھی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے ڈھونڈنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت ہو، یہ آپ کو اس کے مظاہر جو ہے ہر جہاں طرف نظر آ جائے. اس کے بعد پھر ایک اور آیت جو بڑی اہم آتی ہے اور ہمارے لیے وہ بڑی اہم ہے اس لیے کہ وہی پھر پیش کی ایک تنبیہ والی بات جو ہے اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ اس کا پورا ظہور موجود ہے. ان کی ایک رائے یہ بنی وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, انہوں نے کہا ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. وہ لتخذتم عند اللہ عہدا, اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم اللہ پر وہ تہمت جڑ رہے ہو کہ جس کا کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ کتنی بڑی تہمت جڑ رہے ہو, کہ اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھ رہے ہو کہ اس نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے. اس کے بعد لرزا دینے والی آیت ہے, بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کیوں نہیں ہے جو شخص ایک گناہ بھی جان بوجھ کر کرے گا اور پھر اس کی شامت اسے اپنے گھیرے میں لے لے گی, وہ جہنمی ہے اور جہنمی بھی نکلنے والا نہیں بلکہ اس میں ہمیشہ رہنے والا. اس کے بعد پھر ایک اور آیت آتی ہے تھوڑے وقت کے بعد کہ جس میں پھر ہمارے لیے بڑی تنبیہ ہے. فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور قانون کے ایک جز کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ کچھ احکام سراسے پر کچھ احکام پاؤ تلے. تما جزا میفالے کا من کم اللہ خز جو فی دنیا, تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کر دیا جائے. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور ہوش میں آؤ اچھی طرح جان لو کس کو دھوکا دینا چاہ رہے ہو, اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. تمہارے اوپر کے لبادے اور تمہاری شکلیں اور صورتیں اللہ اسے دھوکا نہیں کھائے گا, وہ تمہاری اصل حقیقت سے واقف ہے. اس کے بعد گیارہویں رکوع میں ان کے لیے فرمایا گیا دوبارہ ایک ٹیسٹ ہے, ایسڈ ٹیسٹ اس کو کہیے, کیونکہ یہ گمان ہو جانا کرتا ہے کہ شاید ہم اللہ کے خاص لاڈلے ہیں, پیارے ہیں, چہیتے ہیں. انہیں یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے, اور آج ہمیں بھی یہ گمان ہے کہ ہم تو امت مرحومہ میں شامل ہیں جو کچھ بھی ہے, لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ دنیا والوں سے بالکل خالص کر کے تمہارے لیے اللہ نے ریزرو کر لیا ہے, تو پھر تو تمہیں چاہیے تو موت کی تمنا کرو. پھر یہ دنیا کی تمنا کے کیا مانے, پھر دنیا کی زندگی میں سوالت کیوں چاہتے ہو؟ فرمایا گیا اگر تم سچے ہو تو تمہیں پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے. ولو یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم, اور یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے بسبب ان اعمال کے ان کرتوتوں کے جو یہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ولقجدنہم احرص الناس علی حیاۃ, اور تم دیکھو گے کہ یہ دنیاوی زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہے, تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہے. ومن الذین اشرکوا, یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. یہ مشرک تو اپنے معبود, اپنے غلط معبودوں کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ جس دین کو حق سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. معلوم ہوا کہ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں. یومبر الفسنا, ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے. وما ہوا بے مدح من العذاب یومبر واللہ بصیر بما یعملون, اور عمر کا لمبا ہونا جو ہے وہ انسان کو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکے گا, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ 4 رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کے 7 رکوع سنیں گے, 12 سے 18 تک. ان میں سے پہلے 3 رکوع اور 4 رکوع کی ابتدائی 2 آیات, یہ تو اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ جو 6 رکوع سے شروع ہے, یعنی بنی اسرائیل پر, یہود پر ایک مفصل فرض قرارداد جو. اس کے بعد کے 4 رکوعوں میں تحویل قبلہ جو ہے وہ بنیادی موضوع ہے, اس لیے کہ تحویل قبلہ در حقیقت علامت تھا اس کا کہ اب یہ سابقہ امت جو ہے یہ معزول کی جا رہی ہے اس مقام سے, اور ایک نئی امت, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز ہو رہی ہے. تو سابقہ امت کا جو قبلہ تھا وہ منسوخ ہو رہا ہے, اور اس امت کا قبلہ جو ہے وہ اب خانہ کعبہ ہے, اور خانہ کعبہ کی تعمیر آپ کو معلوم کی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی, لہذا کتب کا تفصیلی تذکرہ. پہلے 3 رکوعوں میں جن میں ابھی وہ مضمون چل رہا ہے, بارہویں رکوع کے آغاز میں ایک مضمون آتا ہے کہ یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بہت ناراض تھے، انہیں اپنا دشمن کہتے تھے، کہ چونکہ وہی مامور ہیں رسولوں کے پاس وحی لانے کے، لہذا انہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں ہم سے دشمنی تھی، کہ جو وحی آنی چاہیے تھی ابھی بنی اسرائیل ہی کے کسی فرد پر، وہ بنی اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی. قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. اے نبی ان سے کہیے کہ اگر کوئی جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ بہت ہی احمق ہے. جبرائیل نے اگر اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے تو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میرے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے. یہ بات بہت سے حضرات کے تفنن دبا کا سبب بن سکتی ہے، لیکن ہے بہت ہی افسوسناک حقیقت کہ اہل تشیع میں بھی ایک فرقہ ہے جسے غرابیہ کہا جاتا ہے. حضرت مجدد الفسانی نے رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر کیا اپنی مکتوبات میں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے ٹھوکر کھائی، انہیں غلطی لگی ہے. حضرت علی بھی اتنے ہی مشابہ تھے حضور سے جس طرح کہ ایک کوا دوسرے کوے سے مشابہ ہوتا ہے، تو انہیں غلطی لگی. وہی جو حضرت علی کے لیے تھی وہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی. تو یہ بہت کچھ مشابہت کی بات تھی، اس لیے میں نے ان کا ذکر کر دیا. اس کے بعد ایک الفاظ آئیں گے، خاص طور پر توجہ سے سنیے گا، اور اس اعتبار سے کہ کہیں ہمارا بھی طرز عمل وہی نہ ہو کہ نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی ان میں کہ ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، بالکل اس طرح جیسے کہ وہ جانتے ہیں. یہی طرز عمل اس وقت ہمارا ہو چکا ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے پسے پشت ڈالا ہوا ہے، اور کچھ اور چیزیں ہیں ہماری ساری دلچسپیاں، ہماری ساری بحث و تمیز گفتگو جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گئی ہے. قرآن مجید جو ہے اس کو اس امت کے بحث کے مجموعی ترک کر دیا ہے. یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا تین رکوعوں تک آگے مزید چلے گا. ان میں پھر وہ بات آتی ہے کہ یہود اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شاید گروہ کی بنیاد پر، گروہ بندی کی بنیاد پر نجات جو ہے وہ لوگوں کو ملے گی. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. وہ کہتے تھے کہ جنت تو بس خالص کر لی گئی ہے یہودیوں اور نصارہ کے لیے، ان کے سوا اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا گیا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. اے نبی ان سے کہیے کہ لاؤ اگر کوئی برہان اور کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لے آؤ. اصل معاملہ کیا ہے؟ بلا من کسب بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ کے ہاں تو نجات اور اجر و ثواب جو ہے وہ اسلام اور احسان کے ساتھ. جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، اور بڑی ہی حسن اسلوب کے ساتھ اس کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، وہی ہے کہ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم ادا فرمایا. آگے چل کر اسی سلسلے میں حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی رضا جوئی میں کہیں کسی معاملے میں کوئی مداہنت کی روش اختیار نہ کریں، کہیں ان کے ساتھ نرمی برتنے میں آپ دین کے کسی معاملے میں کوئی قطر دولت کا پہلو معاذ اللہ اختیار فرما لے، اگر اس کا امکان کوئی نہیں تھا. لیکن ہمیشہ کے لیے امت کو ہدایت دینے کے لیے یہ بات بظاہر حضور سے کہی جا رہی ہے. انا ارسلنا کا بالحق بشیرم و نذیرم ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر، اور آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے جہنمیوں کے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، جہنم میں کیوں گئے. لہذا آپ تو حق کی دعوت جیسے حق ہے دیتے رہیے، کوئی قبول کرے گا تو اپنے لیے، کوئی رد کرنا ہے تو اس کی جواب دہی وہ خود کرے گا. آپ صاحب کا دین کی کسی بات میں کوئی نرمی کی روش اختیار نہ کرے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اور ان یہود اور نصارہ کو اگر آپ راضی کرنا چاہے تو جان لیجئے یہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں، ان کی سیادت اور قیادت کو قبول کریں گے تو راضی ہوں گے، ورنہ ان میں سے کوئی راضی ہونے والا نہیں ہے. اور اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس حق آ گیا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو جان لیجئے کہ پھر آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی حامی کوئی مددگار. اسی سلسلے میں آیت آتی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، جو اس کے قدردان ہوتے ہیں، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ کہ جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرے وہی حقیقت میں اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. رب یکر بھی پولا کہ الخاصرون, اور جو کوئی اس کی ناقدری کریں گے تو وہی لوگ ہوں گے جو خسارے میں. اس کے بعد یہ سلسلہ مضمون ختم ہوتا ہے. 15 رکوع کے شروع میں پھر انہیں دو آیات کو دہرایا گیا ہے معمولی سے لفظ فرق کے ساتھ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون. یہاں آ کر گویا کہ وہ خطاب جو تھا بنی اسرائیل سے وہ ختم ہو جاتا ہے. 15 اور 16 رکوع میں خاص طور پر ذکر ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ, ان کا ذکر اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ یہ سب اسی دین اسلام کے پیرو تھے اور اسی دین اسلام کی طرف بلانے والے تھے کہ جس کی دعوت آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یہی ان کا دین تھا, توحید ہی کی دعوت انہوں نے دی ہے, نہ شرک میں ان میں سے کوئی ملوث تھا شرک کی دعوت دی. خاص طور پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے. اس موقع پر جو دعائیں کی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے ان کا ذکر ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, پروردگار ہماری خدمت کو شرف قبول عطا فرما کہ ہم نے تیری عبادت کے لیے تیرے توحید کے مرکز کے طور پر اس گھر کو تعمیر کیا ہے. اس میں آگے چل کر عظیم دعا آتی ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, پروردگار ہم دونوں کو بھی ہم باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجیے. پھر کسی سلسلے میں آیت کو وہ دعا ہوئی کہ ہماری اس نسل میں اپنا ایک رسول اٹھائیے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر اور جو جس چیز کی وہ دعوت دیتے رہے اور ان کے جو جلیل القدر سرجن تھے ان کا ذکر ہے. اور 16 رکوع میں دو مرتبہ اس آیت کو غور سے سنیے گا, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. 16 رکوع کے وقت میں بھی آیت آتی ہے پر اختتام بھی اسی پر ہے پہلے پارے کا. اس میں اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اپنی نسبتوں پر لازہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں اور فلاں کی امت ہیں. یہ تو گزر گئے اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کے لیے تھے, ان کی ساری قربانیاں, ان کا ایثار توحید کی دعوت میں جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی, اللہ کی بندگی کا حق جس طرح ادا کیا, جس سے امتحانات میں سے وہ گزرے, ان کا امت ان قد خلت لہا ما کسبت, جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے, ولکم ما کسبتم, اور تمہارے لیے وہ ہوگا کہ جو تم کماؤ گے, ولا تسألون عما کانوا یعملون, اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے, تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے. اس کے بعد دوسرا پارا شروع ہوتا ہے, 17 رکوع کے آخر میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, کہ پروپیگنڈے کا طوفان یہ اٹھا دیں گے کہ آخر یہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب ادھر رخ کیوں کر لیا, اس کا سبب کیا ہے فرما دیا, وكذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. یہ اصل میں علامت ہے اس کی کہ ایک نئی امت اب فائز کی جا رہی ہے, ایک نئی امت کی تاسیس ہو چکی ہے نئے مرکز کے گرد. اب یہ مرکز سارے خانہ کعبہ ہے امت محمد کا, امت مسلمہ کا, اور اس کا مقصد کیا ہے اس امت کا کہ رسول گواہ بنے ان پر اور یہ گواہ بنے پوری نوع انسانی پر. یہ جو منصب ان کو دیا جا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس تحویل قبلہ کے ضمن میں بھی پھر بہت سی رد و قضا جو ہوئی تھی اس کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا گیا کہ دیکھو جو دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے یہ در حقیقت اسی دعا کا ظہور ہے کہ ہم نے محمد کو مبعوث کر دیا تم میں, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, وہ ان تم ہی میں سے ہے ایک رسول ہے اللہ کے, وہ کیا کرتے ہوئے آئے ہیں, یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, تم پر ہماری آیات تلاوت کر رہے ہیں, تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں وہ کچھ باتیں بتا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے, فاذکرونی اذکرکم, تو میرا ذکر تم کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا, واشکرونی ولا تکفرون, اور میرا شکر کرو کہ میں نے تم پر یہ کتاب نازل کی, میں نے تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث کیا, اور ان تمام نعمتوں کی ناقدری نہ کرو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. آئندہ 4 رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کے 5 رکوع سنیں گے, 19 رکوع سے 23 رکوع تک. ایک اصولی بات سورہ بقرہ کے بقیہ حصے کے بارے میں یہ جان لیجئے
کہ اس بقیہ حصے میں خطاب کا رخ تمام تر امت مسلمہ کی طرف ہے، کیونکہ 17ویں اور 18ویں رکوع میں تحویل قبلہ کے حوالے سے اس امت کا یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے کورونیشن ہو گیا ہے کہ اب یہ امت جو ہے ایک ذمہ داری اس کے حوالے کر دی گئی، شہادت علی الناس کی ذمہ داری، اور اس کے مرکز کو اب ہمیشہ ہمیش کے لیے اہل توحید کا قبلہ بنا دیا گیا. لہذا اب جو خطاب ہے بقیہ، یہ جو 22 رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کے، ان میں تمام کا خطاب امت مسلمہ سے، اس میں دو مضامین تو یوں سمجھیے کہ تانے بانے کے طریقے سے ہیں، جیسے کپڑا آپ بنتے ہیں تو اس کا تانا بانا مسلسل رہتا ہے. ایک مضمون تو ہے جہاد اور قتال اور انصاف کا، کہ یہ جو ذمہ داری تم پر سونپی گئی ہے، تمہیں اب دی گئی ہے، اب اس کے لیے تمہیں محنتیں کرنی ہوں گی، کوششیں کرنی ہوں گی. یہ صرف منصب نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ذمہ داری، جہاں ایک بہت بڑی فضیلت ہے وہیں اس میں ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بوجھ تمہارے کاندھوں پر آ گیا ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یہ تو گویا کہ ایک تانا ہے، اور اس کے ساتھ بانا چلتا ہے شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام، اس کا بلو پرنٹ ہے کہ جو ان 22 رکوعوں میں آ جائے گا. اس لیے کہ یہ پہلی مدنی صورت ہے، اور اس میں مدنی دور ہی میں اصل میں شریعت کے احکام نازل ہوئے، تو مختلف اعتبارات سے کھانے پینے کی حلت و حرمت ہے، پھر روزے کیا کام آئیں گے، وصیت کیا کام آئیں گے، پھر نکاح طلاق کیا کام آئیں گے، پھر یہ مختلف دین کے اور ربا کے اور لین دین کے سلسلے میں یہ مفصل جو احکام ہیں یہ ان 22 رکوعوں میں. تو یہ دو مضمون تو ہیں تانے بانے کے طور پر، اور بین بین ان کے بڑے خوبصورت میں سمجھیے کہ جیسے کپڑے میں پھول بن دیے جاتے ہیں، بنتی میں آتے ہیں، تو بعض نہایت عظیم آیات آئی ہیں جو اس تانے بانے میں بنی ہوئی، جس میں سے ایک آیت الآیات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ان میں اس آیت میں بہت سی آیات کو جمع کر لیا گیا. پھر ایک آیت دل ہے، پھر آگے چل کر آیت التوحید کہیے اسے آیت الکرسی، وہ بھی ایک عظیم آیت ہے. ایک آیت بڑی عظیم آیت ہی کہ جس میں اختلاف کا موضوع ہے. تو یہ چار عظیم آیات ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں اس تانے بانے کے اندر بنی ہوئی. 19ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں اور تم پر بڑی بھاری ذمہ داری کا بوجھ آ گیا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے تمہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہوگی. اور اس راہ میں چونکہ اب گردنیں بھی کٹیں گی، لہذا یہ جان لو کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹا دے انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء جو زندہ ہے اور تم اس کا اگرچہ شعور نہیں رکھتے. پھر یہ بتا دیا گیا کہ اب امتحان پر امتحان آئیں گے، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، بے بقیہ امتحانات سے ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک بھی آئے گی، فاقہ بھی آئے گا، جانی اور مالی نقصان بھی ہوگا، کہ یہ دھرے کا سارے ثمرات جو ہے ان کا ضیاع بھی ہوگا، لیکن یہ کہ بشارت کے مستحق ہوں گے صابرین، وبشر الصابرین الذین اذا اصابت مصیبت قالوا انا لله و انا الیہ راجعون. آگے کل کر 20ویں رکوع میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ آیت الآیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اہل عقل کے لیے ان تمام آفاق کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جو بکری ہوئی. تو اس میں جتنی آیات کو جمع کیا گیا ہے شاید کسی اور ایک آیت میں قرآن مجید میں آپ کو اتنے مظاہر قدرت سے استشهاد جو ہے وہ نہیں ملے گا. اسی لیے میں نے اس آیت کا نام رکھا ہے آیت الآیات. اس آیت ان آیات پر غور کرنے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ انسان اللہ ہی سے محبت کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور جتنی اللہ کی معرفت گہری ہوگی اتنی ہی اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی. اسی کے پس منظر میں فرما دیا گیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر محبتیں کرنے لگتے ہیں کچھ دوسری چیزوں کے ساتھ، انہیں اللہ کا مد مقابل ٹھہرا لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ وطن بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی باطل معبود بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جس شے کو بھی انسان اپنی محبت کا مرکز بنا لے گا وہ گویا کہ اس کا معبود ہے. یہ مضمون جو ہے توحید کا بہت ہی بڑا مضمون ہے کہ جو 20ویں رکوع میں آتا ہے. اس کے بعد 21ویں رکوع میں کچھ حلال اور حرام کے احکام آئے ہیں کھانے پینے کے سلسلے میں کہ کون کون سی چیزیں بنیادی طور پر اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں. اس کے ضمن میں فرما دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ جو توہمات جو پیدا کر لیے ہیں تم نے ان کو چھوڑنا ہوگا اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے. جن جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے بس انہیں کی حرمت قائم رہے گی, باقی جو ان کے توہمات تھے اصل میں یہ مکی صورتوں میں سورہ انعام میں تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لی تھی, ان سب کی نفی. 22ویں رکوع کی پہلی آیت, پھر وہ دوسری عظیم آیت ہے آیت البر, نیکی کسے کہتے ہیں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ ظاہر اعمال سے متعلق نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو, بلکہ نیکی تو ایک روح ہے. ولکن البر من آمن باللہ, وہ روح ایمان ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, ان تمام امور پر ایمان جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور جب عمل میں ہوگا, آت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, کہ لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے, یتیموں بیواؤں مسکینوں سائلوں اسیروں کے سلسلے میں انسان جو ہے اپنا مال خرچ کر سکتا ہو. واقام الصلاۃ واتی الزکاۃ, نماز قائم کرے زکات ادا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور اپنے عہد کے وفا کرنے والے جبکہ وہ کوئی عہد کر لیں. والصابرین فی الباس آئے والضراء وحین الباس, اور پھر دوہرا دیا گیا کہ چوٹی جو ہے اس نیکی کی وہ صبر ہے, فقر و فاقہ میں صبر, مصیبت اور ایذا اور تکلیف میں صبر, اور جنگ کے وقت صبر. جو شخص کس معیار کو پہنچیں گے, اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون, یہی ہے سچے اپنے دعوی ایمان میں اور یہی ہے حقیقت میں پرہیزدار المتقی. اس کے بعد پھر کچھ احکام آئے ہیں, ایک تو قصاص کے بارے میں قتل کے سلسلے میں بھی, اور جو بھی دوسرے معاملات ہو جاتے جروح کے ان کے بھی قصاص ہے. پھر کچھ احکام آئے ہیں وصیت کے بارے میں, وہ وصیت کے احکام اگرچہ بعد میں منسوخ ہو گئے کہ جب سورہ نساء میں احکام وراثت نازل کر دیے گئے تو پھر وصیت واجب نہیں رہی, بلکہ صرف ایک تہائی میں وصیت کا حق دیا گیا ہے, باقی کوئی وصیت نہ کرے تو کوئی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اس کی پوری جو وراثت ہے وہ تقسیم ہو جائے گی قانون وراثت کے مطابق. پھر آخری رکوع جو ہے جو اس وقت ہمیں پڑھنا ہے وہ رکوع ہے جس کا بیان بار بار ہو چکا ہے, 23ویں رکوع جس میں کہ صوم اور رمضان کا بیان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر اس کے ابتدائی احکام آ گئے, پھر خاص طور پر رمضان مبارک کی بنائے فضیلت کیا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. پھر اس کے سلسلے میں احکام آ گئے. پھر جو اصل حاصل ہے روزے اور رمضان سے کی برکات سے اگر کوئی شخص صحیح معنی میں متمتع ہو تو اس میں کیا کیفیت پیدا ہونی چاہیے, کہ وہ اپنے رب کی طرف حقیقی معنی میں متوجہ ہو جائے. یہ توجہ الی اللہ جو ہے اس کی بلند ترین صورت ہے دعا. وَإِذَا خَالَقَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جسے لذت دعا حاصل ہو جائے, حلاوت مناجات حاصل ہو جائے, اللہ سے سرگوشی کرنے کو جی چاہے اور اللہ سے سرگوشی کرنے میں انسان کو لذت محسوس ہونے لگے تو جان لے کہ اس کی روح بیدار ہو گئی ہے اور اب اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہو چکی ہے. ہر شے جو ہے کل شعین یرجع الی اصلہ, تو روح انسانی کا منبع جو ہے وہ در حقیقت ذات باری تعالیٰ ہے. لہذا یہ روح انسانی جب تر و تازہ ہو جائے گی تو لا محالہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی, اور یہ اصل میں حاصل ہے روزے اور رمضان کے پورے پروگرام کا. اس کے بعد ایک طویل آیت میں کچھ احکام دیے گئے, جس سے ہی کا ذکر بھی ہے, اعتکاف کا ذکر ہے. آخری آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ تقویٰ کا اصل معیار کیا ہے, وہ ہے حلال کھانا, اصل حلال. حرام خوری اگر ہے تو تقویٰ نہیں ہے, چاہے نمازوں کے کتنے ہی ڈھیر ہو, اب نوافل کے کتنے ہی انبار لگا دیے گئے ہو, اور چاہے کتنا ہی انسان اپنی شکل و صورت مزا خطا متقیوں کی بنا لے, لیکن تقویٰ کا اصل معیار بنا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. جو شخص اس کسوٹی پر پورا اتر سکے گا حقیقت میں متقی قرار دیے جانے کا وہی مستحق ہوگا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ 4 رکعتوں میں ہم سورہ بقرہ کے 4 رکوع سنیں گے, 24ویں سے 27ویں تک. ان رکوعوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, اہ مسلمانوں کے ساتھ, امت مسلمہ کے ساتھ خطاب کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. ان کا آغاز ہوتا ہے اس سے کہ یسألونک عن الأہلہ,
اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، چاند کی گھٹتی بڑھتی جو کیفیات ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو فرما دیجئے کہ یہ اصل میں ایک ذریعہ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے کیلنڈر کا علم حاصل کریں، اور اس سے خاص طور پر کیونکہ حج ایک عظیم عبادت ہے کہ جو وابستہ ہے، تو اس کے اوقات کا تعین کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چاند کے ساتھ ہی، قمری کیلنڈر کے ساتھ ہی ہماری عظیم عبادات کا تعلق ہے۔ جو 23 رکوع میں روزے کا بیان آیا ہے، تو رمضان المبارک کا معاملہ بھی سارا چاند کے دیکھنے سے روزے کے شروع کرنا ہے، اور چاند ہی پر رویت پر جو عید ہے، اسی طریقے سے پھر حج کا معاملہ، اس کے فوراً بعد معاملہ شروع ہو جاتا ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ دو رکوع جو آئے ہیں اس میں، ایک رکوع وہ بہت ہی اہمیت کے ساتھ، اور اس کا حج کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز انہیں قتال فی سبیل اللہ پر آبادہ کرنے والی یہی تھی کہ وہ جو مرکز توحید تھا خانہ کعبہ، وہ مشرکین کے تسلط میں تھا، اور وہ حج اور عمرے سے روک دیے گئے تھے۔ یہ گویا کہ ان کے دل کے اندر جو شدید ایک آرزو کربتیں لیتی تھی کہ وہ بھی جائیں اور عمرہ کریں اور طواف کریں اور حج میں شرکت کریں، اور یہ چیز جو ہے ان کے لیے اب ناممکن بنا دی گئی تھی۔ تو یہی ان کا وہ جذبہ تھا جس کو سب سے زیادہ اپیل کیا جا رہا ہے کہ اب اللہ کی راہ میں سر بکف ہو کر نکلو، کفن باندھ کر اپنے سر سے نکلو، اور اس توحید کے مرکز کو ان مشرکین کے تسلط سے واگزار کرا۔ لہذا حج کے ذکر کے ساتھ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا 19 رکوع میں بھی، جہاں سب سے پہلے ذکر آیا تھا کہ اب قتال کے لیے تیار ہو جاؤ اور ایک سے ایک کڑے امتحان آنے والے ہیں، وہاں بھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما، ان کا ذکر کر کے گویا کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہ جو دبی ہوئی چنگاری تھی اس کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ وہ مرکز توحید اور وہ شاعر الہی جو ہے وہ مشرکین کے تسلط میں۔ اور یہاں بھی اب روزے کے ذکر کے فوراً بعد حج کا معمولی سا ذکر کر کے فوراً اب جو احکام آئے ہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے، جو تم پر جنگ کو ٹھونس رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ اب تمہارا معاملہ جو ہے وہ پچھلا جو دور تھا پیسو ریزسٹنس کا وہ ختم ہوا، اب اقدام کا وقت ہے، آگے بڑھو اور ان سے قتال۔ اس میں اگرچہ ابتدائی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے چل کر ایک اصولی بات بھی کہہ دی گئی، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کتل اللہ کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ بالکل یوں سمجھیے کہ جڑوا بہن کی حیثیت سے، لہذا اسی رکوع میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ بھی کرو اللہ کی راہ میں، بڑھ چڑھ کر خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اور بخل دکھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے ہاتھوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرو، اللہ کو تو محسنین ہی سے محبت ہے۔ اس کے بعد سلسلہ جو چلا ہے تو تقریباً دو رکوع جو ہے وہ احکام حج پر مشتمل، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں سے وہ بات شروع ہوئی۔ اس کے بہت سے احکام آئے ہیں، ان کو میں یہاں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن یہ کہ حج کے دوران چونکہ انسان پر دعا کی کیفیت جو ہے وہ بہت غالب رہتی ہے، مقامات ہے خصوصی وہاں پر کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے، کوئی شخص ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر کھڑا گڑ گڑا رہا ہے، کوئی طواف کے دوران دعائیں مانگ رہا ہے، پھر عرفات کی تو عبادت کی دعا ہے، وہاں نماز اور سب چیزیں جو ہے وہ گویا کے ساکت ہو جاتی ہیں۔ نماز جو ہے عرفہ سے پہلے انسان جو ہے وقوف سے پہلے پڑھ لیتا ہے ظہر اور عصر ملا کر، اور مغرب اور عشاء جا کر پڑھتا ہے مزدلفہ میں، جو وقوف عرفہ جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا، اس میں کوئی نماز نہیں ہے بلکہ اس میں دعا ہے۔ وہی جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اس روزے اور رمضان کا اصل حاصل یہی ہے کہ یہ دعا کی لذت انسان کو حاصل ہو جائے، حقیقت دعا اس کو مل جائے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ دعا مقصد عبادہ، دعا حول عبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت کا اصل جوہر ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دعاؤں کے اعتبار سے بھی لوگ مختلف ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں پہنچ کر بھی دنیا ہی کی دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں اولاد دے، ہمیں دولت دے، ہمارے کاروبار میں برکت دے، ان کی دعاؤں میں سوائے دنیا کی بھلائیوں کے اور کوئی شے موجود نہیں۔
تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اگرچہ اس مقام پر بھی پہنچ گئے, دیکھیے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہا کمل دو چار ہاتھ جب کے لبے باغ رہ گیا کہ یہاں آ کر بھی ہم سے صرف دنیا مانگ رہے ہیں, تو ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا ما لہ فی الآخرت من خلاق, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. البتہ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وہ یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما. اب یہ حسنہ جو ہے یہ در حقیقت دنیا کی ہر نعمت, اگر اس کے ساتھ نعمت ہدایت شامل ہوگی تو وہ حسنہ بنے گی, مطلب دولت مجرد حسنہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو انسان کو عیاشی اور بدماشی پر آباد کرے گی. اسی طرح دنیاوی اقتدار اور قوت اگر حاصل ہو جائے وہ انسان کو بے راہ کر دے گی, ظالم بنا دے گی, وہ لوگوں پر دستبرازی کرے گا, تو کوئی نعمت دنیاوی نعمت حسنہ نہیں بنے گی جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو اس کے ساتھ شامل. اور فرمایا کہ وہ آخرت میں بھی بھلائی کے خواہاں ہیں, دنیا میں بھی بھلائی کے خواہاں ہیں, اور وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں حصہ ملے گا اپنی کمائی میں سے. یہاں بھی معلوم ہوا کہ محض دعا سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہیں ہے, قسم جب تک نہیں ہے, محنت نہیں ہے, عمل صالح اگر ہے تو ملے گا, ورنہ مجرد دعا کی بنیاد پر ملنے والی کچھ ہے نہیں ہے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. کسی میں ایک اور کردار کا ذکر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں, وہ بڑے فسادی ہوتے ہیں, باتیں بڑی چکنی چپڑی کرتے ہیں بہت عمدہ, لیکن یہ کہ ان کے دلوں میں فساد ہوتا ہے اور زمین میں بھی وہ فساد برپا کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو, اتق اللہ, اخذت ہوئی عزت بالاسم, تو انہیں اپنی عزت نفس جو ہے, جھوٹی انانیت جو ہے, وہ گناہ کے اوپر اور جما دیتی ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کرنا جو ہے یہ انہیں مشکل نظر آتا ہے. تو فرمایا والا بے سلم ہاتھ سہس میں ہوں جہنم والا بے سلم ہاتھ, ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانا ہے. اس کے بعد 26 رکوع میں پھر ایک عظیم آیت آتی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس تانے بانے میں سورہ بقرہ کے حکمت کے بہت بڑے بڑے موتی ہیں عظیم آیات کی شکل میں. وہ عظیم ہے آیت الاختلاف, کہ انسان ابتدا میں ایک ہی امت تھے. ظاہر بات ہے حضرت آدم کی نسل آغاز میں سب کے سب مسلمان تھے, حضرت آدم کی اولاد, اس کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے. کان اللہ امت واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پھر جب اختلافات پیدا ہوئے, لوگوں نے گمراہی کے رخ بھی اختیار کر لیے, تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر. تو یہ آیت جو ہے وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس, اور ان نبیوں کے ساتھ پھر اللہ نے کتاب نازل کی کہ لوگوں کے مابین جو بھی اختلافات ہو گئے, فی مختلفو فی, کہ جن جن چیزوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس میں وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے. مختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیم بینہم, لیکن یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے, الا الذین اوتوہ, ان لوگوں کو علم مل چکا تھا, علم ملنے کے بعد اختلاف ہوتا ہے, یہ اندھیرے میں نہیں ٹھوکر کھائی جاتی بلکہ عین روشنی میں ٹھوکر کھائی جاتی ہے, اپنے بغاوت کی وجہ سے کہ ان کے اندر اپنی برتری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, لوگوں پر ڈومینیٹ کرنے کی عرض جو ہے وہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. تو یہ ہے وہ لوگ کے جو حقیقت میں فسادی ہے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, تو اللہ جب کتاب نازل فرماتا ہے, نبیوں کو بھیجتا ہے, تو جن کو چاہتا ہے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے راہ صراط مستقیم کی رہنمائی جو ہے عطا فرما دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.